اس وقت گفتگو جاری ہے منافقین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کے بارے میں. یقیناً یہ موضوع تھوڑا سا ڈرائی موضوع ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اجتماعی زندگی بسر کرنے کے عادی نہیں ہیں. جب بھی اور جہاں بھی اور جس نوعیت کی بھی اجتماعی زندگی وجود میں آتی ہے اور جب ایک سے چار ذہن و فکر رکھنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ذہنوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے, خیالات کا ٹکراؤ ہوتا ہے, جذبات کا ٹکراؤ ہوتا ہے, پرسنالٹی کلیشز ہوا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اجتماعیت میں. پھر اجتماعیت میں چونکہ مفاد عام کا خیال رکھا جاتا ہے اس لیے ایک بات کی طرف جب آواز دی جاتی ہے تو 100% لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی مجبور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عذرات تلاش کرتے ہیں. گویا کہ اجتماعی زندگی میں کچھ مسائل آتے ہیں اور نفاق کے مسائل اجتماعی زندگی ہی کے مسائل ہیں. اور چونکہ قرآن نے یہاں ان نفاق پر جو گفتگو کی ہے وہ ہمارے لیے ڈرائی اس وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ ہماری زندگی اجتماعی زندگی نہیں ہے, اور جہاں بھی جس نوعیت کی اجتماعی ہم زندگی بسر کریں گے اس وقت یہ ساری چیزیں ہم لائیولی دیکھ سکتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں خود ہمارا بھی کردار اس میں ایسا ہوگا جو قرآن بتاتا ہے. تو لہذا وہ یہ ساری گفتگو ڈرائی ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی کوئی بڑا ماری کا سر نہیں کیا اور کبھی جان کی بازی کھیلنے کا موقع نہیں آیا, کبھی انفاق ایسے کرنے کا موقع نہیں آیا کہ سارا گھر جھاڑو مار کر لا کر اسلامی امیر کے سامنے اور اسلامی لیڈر کے سامنے رکھ دیں. ایسا موقع ہم لوگوں کو کبھی نہیں آیا. ہم لوگ دو چار روپے, دس پندرہ روپے, پچاس سو روپے, ہزار دو ہزار روپے کا انفاق کرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. لہذا نفاق کی بیماریاں اس وقت زیادہ منظر عام پر آتی ہیں جبکہ جان کی بازی کھیلنے کا موقع آ جائے. چونکہ اس موقع کا ہمیں ابھی تک وہ موقع نہیں آیا, ابھی ہم اس مرحلے سے گزرے نہیں. لہذا نفاق کی جو باتیں قرآن کہتا ہے اس وقت ہم کو آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہیں, اس وقت ہم کو لگتی ہیں یہ باتیں کہ صاحب یہ حضور کے زمانے کی باتیں ہیں. لیکن جب بھی دنیا میں اور جہاں بھی اجتماعی زندگی بسر ہو اور کسی سپر پاور سے ٹکر لینے کا موقع آئے اور مسلمانوں سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی زندگی, اپنی جان, اپنی خون کا آخری خطرہ بھی دین کے لیے بہا دیں, اس وقت نفاق کے امراض جو ہے وہ سر اٹھانے لگتے ہیں اور نفاق کا سانپ, زہریلا سانپ اس وقت ڈسنے لگتا ہے امت کو. تو یہ دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ کہ ہماری اجتماعی زندگی نہیں, دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بڑے مقصد اور نصب العین کو لے کر کبھی آگے بڑھے نہیں اور کبھی بڑی قوت سے ہم کو ٹکرانے کا موقع نہیں ملا. اس وجہ سے یہ ساری باتیں کبھی کبھی ڈرائی لگتی ہیں. تاہم اگر ہم آگے بڑھیں اور ان کاموں میں لگتے رہیں تو نفاق کی حقیقت اور اس کے سارے مسائل ہم کو سمجھ میں آ سکتے ہیں. بات چل رہی تھی منافقین کی, منافقین کے 11 کردار یا ان کی 11 صفات کل گنوائے گئے کہ ان کے اندر یہ صفت ہے, یہ صفت ہے, یہ صفت ہے, اس وجہ سے ان کے ساتھ اب سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس میں آخر بات یہ تھی کہ صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ الزام دھرتے ہیں. پھر قرآن نے کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے, رسول بہتر جانتے ہیں کہ صدقات کی تقسیم کیسے ہو. پھر زکوٰۃ کی تقسیم اور اس کے مددات, اس کے مختلف ہیڈس آف ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ قرآن نے بتایا جس پر کل ہماری گفتگو ہوئی تھی. پھر وہی سلسلہ منافقین کی, جو ان کی جو شرارتیں رہیں اور پھر ان کی جو ایزار آسانیاں تھیں, ان کے جو قرارداد جرم, ان کے مسائل وہ بیان کیے گئے. کل تک 11 تھے, پھر آج پھر ایک دو سے گنتے جائیں تو تقریباً آج بھی 10-11 ان کے جرائم گنوائے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ گئی کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, ان میں سے ایسے لوگ ہیں بہت سے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہیں, آپ کی ایزا رسانی کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فقرے کستے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُن, یہ کانوں کا کچا ہے یہ شخص. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ, مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین یہ کہتے تھے کہ ہمارا امیر, ہمارا جو لیڈر ہے وہ بڑا بھولا بھالا ہے, وہ بہت ہی سیدھا قسم کا انسان ہے, وہ کوئی غور و فکر کرنے والا انسان نہیں, بے بصیرت قسم کا لیڈر ہمارا ہے. اور ہر آدمی جو آ کر ہمارے خلاف, ہم تو مدینے کے سردار ہیں, شرفا ہیں, بڑے تاجر ہیں, بڑے ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ڈھکا ہیں, یہ کہا جاتا ہے. اور ہمارے بارے میں معمولی قسم کے مسلمان آ کر امیر کے پاس, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات بتا دیتے تو یہ شخص کانوں کا اتنا کچا ہے کہ ہر شخص کی بات پر اعتبار کر لیتا ہے. پیارے نبی پر یہ الزام لگایا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو رفع کیا اور بتایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے تم جیسے سمجھتے ہو کہ بہت ہی بے بصیرت انسان ہی اور بہت سیدھے سادے سادہ لو انسان ایسے نہیں, بلکہ وہ ہر ایک کی بات کو کان دھرتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی بڑے کریم النفس ہیں, بڑے شریف انسان ہیں, کسی کا دل نہیں دکھاتے اور ہر ایک کی بات سنتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ منافقین کی روز روز ان کو کوئی خبر ملے اور اس سے اللہ کے رسول کو سرور ہوتا ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کان کھول کر سننا سراسر تمہارے لیے بھلائی ہے. پیارے نبی ہر وقت اس بات کے منتظر ہوتے کہ منافقین کے بارے میں کوئی اچھی خبر ملے. انہوں نے جان کی قربانی دی, انہوں نے اپنے اوقات کی قربانی دی, کوئی اچھی بات ملے اس کے منتظر ہوتے ہیں. تو ایک جو ان کی غلطی تھی کہ اللہ کے رسول پر یہ الزام دھرتے تھے. میں نے جیسے بتایا اجتماعی زندگی میں جب آگے بڑھیں گے تو ہم کو بھی یہ سابقہ پیش آتا ہے کہ ہم اپنے امیر کے خلاف کہتے ہیں صاحب وہ بہت ذہین آدمی نہیں, بڑے مفکر آدمی نہیں, بہت غور و فکر کرنے والے نہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اور ہماری عام زبان میں بڑے میٹھے ستھرے ہیں, بڑے ایسے ہیں, بڑے ویسے ہیں. ہم اپنی زبانوں میں کہتے ہیں, ہم بھی اپنے امیر کے خلاف, اپنے ذمہ داروں کے خلاف, اپنے محلے کے متولی کے خلاف, اپنے سماجی زندگی میں جو سماج کے سربراہ اور ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے خلاف ہم بھی باتیں کرتے ہیں. اور منافقین بھی اس طرح کیا کرتے تھے, گویا کہ یہ نفاق کا مرض ہے جو اپنے سرداروں, اپنے امیروں, اپنے ذمہ داروں کے خلاف زبان گوئی پر اکساتا ہے, یہ نفاق کا مرض ہے. تو ایک مرض تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی باتیں کہتے تھے. دوسری چیز یہ ہے, یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ ان کانوا مومنین ان کانوا مومنین. دوسری بات یہ, آ کر آپ کے سامنے قسمیں کھاتے تھے, قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ دیکھو فلاں نے ہمارے خلاف جو بات کہی وہ غلط ہے, ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہم ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. ایک تو عذر کرنا, ایک غلطی کرنا یہ خود گناہ ہے, اور پھر اس غلطی کے لیے بہانے تلاش کرنا, عذر تلاش کرنا, عذر لنگ تلاشنا اور اسے پیش کرنا یہ اور اس سے بڑا گناہ ہے. کہا کہ ان کا دوسرا گناہ یہ ہے کہ یہ قسمیں کھا کھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ہوتا کہ آپ کو قسمیں کھا کر راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرتے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے, تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے. نمبر تیسری بات یہ بتائی گئی ان لوگوں کے بارے میں, الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا. انہیں معلوم نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹکراتے ہیں یہ منافقین. جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لینے کی ہمت کرے گا, جرات کرے گا, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پاش پاش ہو جائے گا, پس جائے گا. اور فان لہ نار جہنم خالدا فیہا, اور اللہ سے ٹکر لینے کا کسی کے اندر بلب ہوتا اور عزم ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ذالک الخزی العظیم, یہ بہت بڑی سزا ہے ان کے لیے اور بہت ہی رسوائی کی سزا ہے. یحذر المنافقین ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما. منافقین ڈرتے تھے کہ اللہ کے رسول پر کوئی سورت ایسی نازل نہ ہو جائے جس میں یہ اپنی جو اندرونی محفلوں میں, اپنی خاص محفلوں میں مذاق اڑاتے تھے صحابہ اکرام کا, اللہ کے رسول کا, دین کا مذاق اڑاتے تھے. اور ڈرتے بھی تھے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کہیں خبر نہ دے دے رسول کو وحی کے ذریعے سے. کیا مذاق اڑاتے تھے؟ بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے. خاص کر جنگ تبوک کے زمانے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہر صحابی پر طنز کرنا, طعنے دینا, تشنیع اور پھر فخرے اور بھپتیاں کسنا, یہ ساری چیزیں کرتے تھے. اس میں سے خاص یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فخرے کستے تھے کہ دیکھو صاحب یہ لوگ چل رہے ہیں اور کس سے ٹکر لینا چاہتے ہیں؟ رومیوں سے لینا چاہتے ہیں. ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں کہ رومی جو ہے عرب کی طرح سیدھے سادے لوگ نہیں, رومیوں سے کل ٹکر لینے جائیں گے. اور یہ سورما جب میدان جنگ میں اتریں گے تب معلوم ہوگا کہ ان کو رسیوں سے کس کر باندھ دیا جائے گا. اس پر ایک اور منافق نے کہا مزہ ہوگا, اور 100 کوڑے بھی اوپر سے برسائے جائیں, نہ صرف رسی سے باندھا جائے بلکہ مزہ ہوگا کہ اوپر سے 100 کوڑے بھی برسائے جائیں. ایک نے کہا, ایک منافق نے, دیکھو یہ ہیں اللہ کے رسول اور یہ ہیں کل روم کے قلعے فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس طرح کے فقرے کسا کرتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ قل استہزئوا, کہو ان سے جتنا مذاق اڑانا ہے مذاق اڑا لو, ان اللہ مخرجم ما تحذرون, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے پول کھول کر رکھے گا, تمہارے سارے راز فاش کر کے رکھے گا. اس طرح سے یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. اس کا ایک اور جرم ان کا یہ بتایا گیا. اور پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا, ولئن سألتم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب, جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم کیا مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے نہیں صاحب ہم تو بس دل لگی کرتے تھے, کھیل کود, اپنے آپ میں مذاق کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا تمہاری سخن گستری کے لیے, کیا تمہارے مذاق کے لیے, کیا تمہاری دل لگی کے لیے صرف اللہ ملا, کیا اللہ کے رسول ملے, کیا اللہ کی آیات کے علاوہ تمہارے لیے مذاق اور دلچسپی کا کوئی اور کھلونا نہیں ملا؟ یہ نفاق کا مرض ہے کہ مذاق کے لیے اللہ کو بنایا جائے, اللہ کے رسول کو, اللہ کی کتاب کو, اللہ کی تعلیمات کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر ہماری محفلوں میں بھی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں جس میں مذاق کا نشانہ اللہ بنتا ہے, مذاق کا نشانہ اللہ کے رسول, اللہ کا دین, اللہ کی کتاب, بزرگ ہستیاں, بڑے لوگ, دین کی خدمت کرنے والے, اس طرح کے لوگ جو ہے ہمارے مذاق کے نشانے بن جاتے ہیں. یہ نفاق کا مرض ہے, نفاق کی علامت ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو قرآن پوچھتا ہے قل باللہ و آیاتہ, کیا صرف اللہ ملا, کہ اللہ کی آیات ملی، اور کیا تم کو اللہ کا رسول ہی ملا کہ تم مذاق اڑاؤ؟ لا تعتذروا قد کفر، تم اب عذرات تلاش نہ کرو، تم نے کفر کیا ہے بعد ایمانکم، ایمان قبول کرنے کے بعد. ان عفو عن طائفۃ منکم نعذب، ہم ایک گروہ کو تو معاف ضرور کر دیں گے، بھولے بھالے جو منافقین تھے. لیکن جو سازشی منافق تھے، جو دشمن منافق تھے، جو کٹر منافق تھے، ہم ان کو ضرور سزا دے کر رہیں گے، اور مجرموں کا یہی حال ہونے والا ہے. یہاں تک تو ان کے تین جرائم گنوائے گئے. اب پھر فرمایا گیا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، مرد اور عورت منافق، دونوں منافق مرد اور منافق عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی اور ساجھی ہیں، اور ایک دوسرے کے پارٹنرز ہیں. کس میں؟ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں. نمبر چار، تین تو پہلی آیت میں آ گئی، چوتھی بات یہ ہے کہ نفاق کی علامت یہ ہے کہ گناہوں سے دلچسپی ہو، برائیوں سے دلچسپی ہو، برائی کرنے میں سرور ملے، برائی کرنا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، برائی کرنا ان کے دلوں کے لیے سرور اور چین کا باعث ہو، اور برائی کا حکم دینا، یہ گویا کہ نفاق کی علامت ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیک کام سے روکنا، اچھے کاموں سے روکنا. ارے صاحب کہاں، ابھی عمر تو نہیں ہوئی، بوڑھے تو تھوڑی ہو گئے تم، ابھی اس جوانی میں کیا دین کی خدمت کرنے لگو گے؟ جب ہو جائے گی عمر 40-50، بال سفید ہو جائیں گے، تب کر لیا جائے گا نیک کام. ارے ابھی کون سا ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا کہ نماز پڑھیں؟ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کی جب دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے کون سا گناہ کیا کہ ہم نماز پڑھیں. گویا کہ نماز پڑھتے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں گناہ کیا ہو. یہ گویا کہ سب علامتیں ہیں. فرمایا کہ یامرون بالمنکر، نفاق والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے دلچسپی لیتے ہیں، برائیوں میں انہیں مزہ آتا ہے. اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی کے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور خیر کے کام میں تعاون کرنے سے ان کے ہاتھ رکے جاتے ہیں. گویا کہ فالج زدہ ہو جاتے ہیں. جب اسراف کرنا ہے، جب گناہ کرنا ہے، جب کھیل کود کرنا ہے، جب لہو لعب اور لہو کاموں میں پیسے خرچ کرنا ہے تو کھلے دل سے پیسے خرچ کریں گے، اور جہاں دین کا معاملہ آتا ہے ان کے ہاتھوں پر فالج گر جاتا ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. گویا کہ یہ چھٹا ان کا گناہ اور ان کا چھٹا جرم گنایا گیا کہ خیر سے یہ عدم تعاون کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، اور اللہ سے ان کی غفلت ہے، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا. اللہ کے بارے میں جو تصور ہے وہ یہ کہ کھلونے کا تصور ہے، خدا کے بارے میں کوئی سنجیدہ تصور یہ نہیں رکھتے. یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ ہر انسان کے دلوں سے واقف ہے، اور یہ اپنے کرتوں کے جال میں پھنسے جا رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن خدا کے ہاں بہت بری طرح سے پھنسنے والے ہیں، اس کا انہیں احساس نہیں ہے. وما قدر اللہ کا قدر، قرآن نے ایک جگہ کہا کہ انہوں نے خدا کی قدر نہیں پہچانی، خدا کو انہوں نے کھیل مذاق بنایا، دل لگی بنا لیا. کہا کہ ان کا آٹھواں جرم یہ ہے وَنَسُوا اللَّهَ، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ سے غفلت کا رویہ اختیار کیا. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین سارے بد کردار ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، منافق مرد اور منافق عورت اور کافرین کے لیے یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، نار جہنم، عذاب جہنم انہیں دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبهم ولعنهم اللہ، اور پھر یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہے منافقین پر. واللہ عذاب مقیم، اور اللہ ولہم عذاب مقیم، اور اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل کرنے والا ہے کہ اس عذاب سے بچ کر بھاگنے کی کوئی صورت نہیں پائیں گے. یہاں تک معلوم ہوا کہ صاحب ان کے یہ سات جرائم گنوائے گئے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کلدین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ. دیکھو ان لوگوں کے طرز عمل، ان منافقین کا جو طرز عمل ہے، وہ طرز عمل پچھلی قوموں کے طرز عمل سے کچھ بھی مختلف نہیں. پچھلی قوموں کا نام لے کر گنوایا اللہ تعالی نے، اور پچھلی قوم کے لوگوں کو بڑا زام تھا اپنے اولاد کی کثرت پر، اور اپنے اموال کی کثرت پر، اور اپنے آرٹ پر، اپنے ٹیکنالوجی پر. ساری چیزیں ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں، سورہ اعراف میں ہمیں معلوم ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ قوم عاد کے پاس بڑے بڑے چٹانوں کو کھود کر گھر بنانے کا ملکہ حاصل تھا، قوم سمود کے پاس پلین میدانوں میں بڑے بڑے گھر بناتے تھے، آرکیٹیکچر میں بہت مشہور تھے، اور قوم شعیب بزنس میں بہت پہنچی ہوئی قوم تھی لیکن اس کے ساتھ ڈنڈی بھی مارتی تھی، اور قوم لوط جس کے پاس جو خاص برائی تھی وہ پرمیسیونس کی تھی، سیکسول انارکی کی، یعنی جنسی انارکی جسے کہا جاتا ہے، اس کی بیماری ان کے پاس موجود تھی. یہ قرآن کہتا ہے کہ ان منافقین کے پاس وہ ساری برائیاں موجود ہیں جس سے پہلے قوم کے اندر موجود تھیں. قوم عاد کے پاس اپنی بڑائی، گھمنڈ، قوم سمود کے پاس ان کے پاس بھی گھمنڈ، اور قوم سمود کی جو سب سے بڑی برائی تھی فالٹی لیڈرشپ کی اتباع کرنا. قوم سمود کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک شقی لیڈر اٹھا اور اس نے پوری قوم کو گمراہ کیا، اور ساری قوم اس لیڈرشپ کے پیچھے چلتی رہی. کہا کہ ان منافقین کے پاس وہ ساری صفات دیکھ سکتے ہیں تم، قوم عاد کا گھمنڈ، قوم شعیب کا جو ہے فالٹی لیڈرشپ، قوم لوط کا جو ہے سیکسوئل پرمیسیونیس، قوم شعیب کا جو ہے وہ اکنامک امبیلنس، اور جو مال میں تجارت میں گھپلا کرنا، سارا جو سارے گناہ اور سارے جرائم جو پچھلی قوموں میں تھے، یہ سارے کے سارے منافقین کے اندر بھی پایا جاتا ہے. ہم ان آیتوں کے پس منظر میں اگر ہماری امت کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں میں کسی نہ کسی حصے میں کسی نہ کسی قدر یہ ساری چیزیں ہماری قوم کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور اس سے اس قوم کو نجات ملنا چاہیے. یہ نفاق کے امراض ہیں اور اس کے یہ نشانیاں ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہو جس طرح ان لوگوں نے مزے لوٹے دنیا کے پھر اللہ کا عذاب آیا, تم بھی مزے لوٹ لو دنیا کے کچھ دنوں کے مزے لوٹو پھر تم کے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور پکڑے گا. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, ان کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں خسارے میں رائے گا گئے. وہ اولئک الخاسرون, اور یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے کیا ان لوگوں کو خبر نہیں پہنچی, قبلہم قوم نوح و قوم عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب المدینہ والمؤتفکات, ان قوموں کا تذکرہ کیا, نوح کی قوم, عاد کی قوم, ثمود کی قوم, ابراہیم کی قوم, شعیب کی قوم اور والمؤتفکات, مؤتفکات کا مطلب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. ان سب کو ہم نے رسول بھیجے, ان کے درمیان واضح نشانیاں بھیجی, لیکن لوگوں نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا, ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا. اور یہ منافقین بھی ایسے ہیں کہ اے پیارے نبی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں, تمہاری تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں. اور وما کان اللہ لیظلمہم, انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, اور اس ظلم کے پاداش میں انہیں عذاب کا مذاق چکھنا ہے. پھر اس کے برعکس مومن کون ہوتے ہیں, مومن وہ ہوتے ہیں, والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہمدرد غم گسار ہوتے ہیں, اور ان دونوں کے درمیان ایک باہمی ربط ہوتا ہے نیک کاموں کے لیے. یہ کیا کام کرتے ہیں مومنین, یامرون بالمعروف, نیکی کا حکم دیتے ہیں, نیکی کی ترغیب دیتے ہیں, تلقین کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, دین کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں. مرد بھی عورت بھی اپنے اپنے شعبے میں کام کرتے ہیں, طلبہ بھی کرتے ہیں, بچے بھی کرتے ہیں, بڑے بھی کرتے ہیں. مومنین کی صفات یہ ہیں کہ وہ نیکی کا کام کرتے ہیں, نیکی سے ان کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے, بلکہ نیکیوں میں کام کرنا, دعوت دین کا کام کرنا ان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے پانی کے لیے مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح مومن مرد اور مومن عورتیں دین کی راہ میں کام کرنا ان کی بنیادی ضرورت بن جاتی ہے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اور جہاں بھی دنیا میں برائی دیکھتے ہیں, فکر کی برائی, اخلاق کی برائی, کردار کی برائی, عمل کی برائی, رشتہ داروں کے اندر برائی, سماج کے اندر برائی, سیاست میں برائی, ماس میڈیا میں برائی, کہیں بھی برائی دیکھتے ہیں تو مومنین برائی کو روکتے ہیں. منافق کا اور مومن کا دونوں کا جو ہے وہ تجزیہ کر کے پیش کیا گیا, ان لوگوں کو نیکی سے بغض اور عداوت, ان لوگوں کو نیکی سے دلچسپی, منافقین کو جو ہے برائیوں سے دلچسپی, مومنین کو برائیوں سے خوف اور برائیوں کو سے روکتے ہیں معاشرے کے لوگوں کو. اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, مومنین جو ہے نماز کو قائم کرتے ہیں, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات عطا کرتے ہیں, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اولئک سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کرے گا, ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. ان دونوں کے درمیان یہ جو موازنہ ہے, بتایا گیا کہ مومن اور منافق میں فطرتاً مزاجن فرق پایا جاتا ہے. منافق کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تفسیر میں لکھا گیا کہ صاحب ایک بوتل میں جس میں اوپر تو لیبل لگا ہوا کہ مشک ہے لیکن اندر سارے کا سارا گوبر بھرا ہوا ہو تو صرف لیبل مشک کے لگ جانے سے اس کی خصوصیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی, لیکن برعکس اس کے مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی لیبل بھی نہ ہو تو مشک کہاں بھی چھپا, کہیں بھی آپ چھپا کر رکھیں, ہر جگہ سے مشک اس بات کی اطلاع دیتا ہے کہ میں مشک ہوں, اور قریب کے دور کے آدمی کو کھینچ لیتا ہے اور اپنی خوشبو سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. مومن کی یہ صفت ہوتی ہے. مومن جو ہے اس برف کے مانند ہے جو خود بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, اور جس ماحول میں اس برف کو رکھا جاتا ہے کسی پلیٹ میں کسی جگہ رکھیں تو اس ماحول کو بھی سردی پہنچا دیتی ہے برف کو. آگ کے مانند ہے مومن کی مثال, کہ آگ بطور خود جو ہے گرم ہوتی ہے, آگ کا ڈلہ گرم ہوتا ہے اور اپنے ماحول اور اطراف کو بھی وہ گرم کر دیتا ہے. آگ کی یہ صفت ہے, آگ کی طرح, مشک کی طرح, برف کی طرح مومن اپنے آپ میں بھی متصف ہوتا ہے اس صفات سے, اور اس صفات سے دوسروں کو بھی وہ متصف کرتا ہے, اس صفات کے اثرات دنیا میں پھیلاتا ہے, یہ مومن ہوتا ہے. منافق لیبل کا ہوتا ہے لیکن اندر پورا کا پورا سڑانٹ, اس کے مزاج کے اندر, اس کی گفتگو کے اندر, اس کے خیالات کے اندر, اس کے برتاؤ کے اندر سڑانٹ اور گندگی اور نجس بھری ہوئی ہے. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ مومن اور مطلب مومن مرد اور عورت اور منافق مرد اور عورتوں کے درمیان یہ فرق ہے. وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار, ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جہنم ہے ان کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے, اور ان کے لیے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جنات ہیں مومن اور مومن عورتوں کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہے, مساکن طیبۃ فی جنات النعیم, اور بہترین قیام گاہیں ان کو جنت ملنے والی ہیں. ورضوان من اللہ اکبر, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت ملے گی لیکن اللہ کی مرضی, اللہ کی خوشنودی, اللہ کا دیدار اور اللہ کی طرف سے رحمتیں مغفرتیں اگر کسی بندے مومن کو مل جائے تو اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ من زحزحہ عن النار فقد فاز, اگر کوئی جہنم کی آگ سے جا لیا جائے تو سب سے بڑی کامیابی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی فقط رحیمہ، جس پر اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے، فقط فاق، وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کر گیا. وہ سب سے کامیاب انسان وہ ہے جسے اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت مل جائے. تو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہاں تک تو جو باتیں تھیں وہ جیسے میں نے کہا کہ جنگ تبوک کے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئیں اور منافقین کے کردار پر تنقید بھی. اب جو آیتیں آ رہی ہیں وہ عین جنگ تبوک کے میدان بھی، واپسی میں بھی کچھ آیتیں نازل ہوئیں اور واپس آنے کے بعد بھی. یہ تھرڈ پورشن ہے. فرسٹ پورشن جیسے میں نے کہا کہ 9 سنہ ہجری میں وہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ میسج پہنچایا حضرت علی کے ذریعے سے. وہ 5 رکوعوں پر مشتمل ہے وہ ٹوٹل میسج، اور اس کا ڈکلیریشن کروایا گیا میدان حج کے معنی میں، اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا 5 رکوع تک. پھر 5 رکوع سے 9 رکوع تک یہ جو آیت ہیں اور یہ جو رکوعات ہیں یہ جنگ تبوک سے پہلے کے واقعات ہیں. اب پھر جنگ تبوک کے زمانے میں اور جنگ تبوک کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں ان پر اب تفسیرہ ہے. اب آپ ایک اور بات بھی دیکھیں، اس صورت میں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ گفتگو کا آغاز ہوا اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی بات کہی گئی، مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کی بات کی گئی، اور جنگ میں بھی یہ کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا سرزمین مکہ چھوڑیں یا ان کو قتل کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ان کے پاس نہیں ہے. سختی، پھر اس سختی میں اور تھوڑی کمی آئی. کس کے لیے؟ اہل کتاب کے لیے. اہل کتاب سے لڑو، یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگے، گویا کہ وہ کمپرومائز کرنے پر تیار ہو جائے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، جنگ میں قتل کریں گے، اس کے بعد جو لوگ بچیں گے ان کو جزیہ دینے پر راضی کیا جائے، اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں ان کی بڑائی تسلیم نہیں کی جائے گی، اور ان کو کوئی عہدہ اور منصب اور کوئی بڑا مقام نہیں دیا جائے گا. یہ ان کے ساتھ اور تھوڑی نرمی، مشرکین سے تھوڑی نرمی اہل کتاب کے لیے، اس سے اور تھوڑی نرمی ہے. لیکن یہاں پھر جہاد پر ابھارایا گیا. کس کے خلاف؟ منافقین کے خلاف. مشرکین کے خلاف جہاد پر ابھارا گیا، اہل کتاب کے خلاف جہاد پر ابھارا گیا. اب کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے. واغلوظ علیہم، لیکن جہاد کا مفہوم بتایا کہ وہاں تو تلوار سے جہاد، لیکن یہاں منافقین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے واغلوظ علیہم، ان پر سختی کیجئے. ان کے ساتھ نرمی بہت ہو چکی، ان کے ساتھ پیار کا، شفقت کا آپ نے جو برتاؤ کیا بہت ہو گیا، اب ان کو کسو، خوب ٹائٹ کرو، اور ان کے کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کے لیے کافی اونچا معیار رکھو. اب ان کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کی جائے گی، اور ان کے ساتھ سخت احتساب کرو، شدت کا رویہ اختیار کرو. واغلوظ علیہم، یہاں جو ہے سختی کرنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ منافقین جو ہے سوسائٹی میں، اب تک تو 9 سنہ ہجری تک منافقین کافی بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے، اور یہ مسلمانوں کے اندر گھلے ملے ہوئے تھے. اور منافقین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ طاعون کے چوہے کے مانند ہوتا ہے، پلیگ جو ہے چوہے سے پھیلتا ہے، پلیگ کی بیماری. یہ منافق جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر گویا کہ پلیگ کا چوہا ہوتا ہے، اور یہ خود بھی پلیگ رسیدہ ہوتا ہے اور دوسرے کے بھی یہ پلیگ کو پھیلاتا ہے. منافق کی یہی مثال ہے کہ وہ معاشرے کے اندر خلوص کے خلاف، نفرتیں، عداوتیں، اطاعت رسول کے خلاف، اللہ کی اطاعت کے خلاف، مومنین کی جمعیت کو پھاڑنے کے لیے ساری کوششیں کرتا ہے اور اسے پھیلاتے رہتا ہے. اگر اس وقت 9 سنہ ہجری میں منافقین کے خلاف سخت کاروائی نہ کی جاتی تو پھر یہ بات طے ہو جاتی کہ اسلامی سماج میں مخلصین کو بھی وہی مقام ہے، منافقین کو بھی وہی مقام ہے. جو لوگ اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں ان کے لیے بھی وہی مقام ہے، جو لوگ اپنی جان کو بچاتے ہیں، گریز کرتے ہیں، جہاد میں نہیں جاتے ان کے لیے بھی وہی مقام ہے، جو لوگ اپنا پورا گھر جھاڑو مار کر لا کر رکھ دیتے ہیں ان کے لیے بھی وہی مقام ہے، جو لوگ ایک ایک پیسے کو گن گن کر رکھتے ہیں ان کے لیے بھی وہی مقام ہے. یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں موقع نہیں تھا کہ اب مزید گنجائش دی جائے، تو سختی کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ جو ہے برا برتاؤ کیا جائے، شدت کا رویہ اختیار کیا جائے. وما واہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد میں نے اوپر 7 گنوائے، اب 8واں ان کا جو جرم ہے وہ گنایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی محفلوں میں کافرانہ باتیں کرتے تھے. یحلفون باللہ ما قالوا، کہتے تھے اللہ کی قسم ہم نے وہ بات نہیں کہی. ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، انہوں نے کفر کی باتیں یقیناً اپنی محفلوں میں انہوں نے کافرانہ باتیں ضرور کہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کافرانہ باتوں کے نتیجے میں ان کو کفار ہی کے درجے میں رکھے گا اور کفار کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈھکے گا. وہ کیا کافرانہ باتیں تھیں؟ ایسی باتیں تھیں جب جنگ کے لیے جا رہے تھے، اس وقت کسی نے کہا کہ دیکھو صاحب، یہ محمد بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور بڑے متقی ہیں، اگر یہ ایسے ہیں تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں. اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد جو ہم لوگوں کو گدھا کہتے ہیں، ہم لوگ گدھے سے بدتر ہو گئے، اور یہی یہ لوگ دنیا میں ہیں جو ذہین ہیں، فتی ہیں اور اللہ دین جاننے والے لوگ ہیں. پھر ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی. اونٹنی جب گم ہو گئی تو یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر مذاق اڑاتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ دیکھو, اپنے آپ کو تو کہتے ہیں رسول اور نبی اور کہتے ہیں کہ آسمان سے وحی آتی ہے, ساری دنیا کی خبریں سناتے ہیں, آسمان کی خبریں سناتے ہیں, لیکن اس بیچارے کو نہیں معلوم کہ اس کی اونٹنی کہاں گم ہو گئی. اس طرح کی باتیں کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, اور یہ سب کافرانہ فعل ہے اپنے رسول کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا, گویا رسول کی تعظیم نہیں کرنا, رسول کے ساتھ مذاق اڑانا, یہ کفر کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان سے جب پوچھا جاتا ہے تم نے کیا کافرانہ باتیں کہیں, کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم ہم نے کافرانہ باتیں نہیں کہیں, لیکن قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, انہوں نے یقیناً کفر کی باتیں کہی ہیں, اور وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ, اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کفر کی طرف پلٹ گئے, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور ان کا نواں جرم یہ بتایا گیا کہ آپ کے خلاف انہوں نے سازشیں کی. کیا سازش کی؟ جب آپ آ رہے تھے جنگ تبوک سے واپسی پر دو تین سازشیں ان لوگوں نے کی. ایک تو سازش یہ کی کہ کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ صاحب وہ جب جا رہے ہوں گے تو رات کے وقت فلاں گھاٹی سے گزرنا پڑتا ہے, تو کچھ لوگوں کو ایک چٹان کے پاس بٹھا دیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین اس گھاٹی سے گزرتے وقت کسی کھٹ کے اندر گرا دیا جائے. اس کی تیاری ان لوگوں نے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بات معلوم ہوئی تو آپ نے راستہ بدل دیا, سارے صحابہ کو کہا کہ اس گھاٹی سے گزریں, لیکن آپ نے راستہ بدل لیا. جب راستہ بدل کر جا رہے تھے تو دیکھا کہ ڈھاٹا بندھے ہوئے, یعنی اس طرح سے کپڑے بندھے ہوئے, کچھ لوگ پیچھے سے تعاقب کر رہے تھے, حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تھے. جب انہوں نے تیر برسائے تو وہ لوگ بھاگ گئے, کون نہیں معلوم تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ منافق تھے جو آپ کو قتل کرنے کے در پر تھے, یا تو کسی گھاٹی سے گزرتے ہوئے آپ کو کسی کھڈ میں گرانا چاہتے تھے, یا یہ کہ آپ پر تیر اور تلوار برسانے کے لیے اور پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے کچھ منافقین آ رہے تھے, گھوڑوں پر تیز سوار گھوڑوں پر آ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وحی کے ذریعے سے. تو قرآن کہتا ہے وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا, وہاں کہا گیا نا وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ, مشرقین کا یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے کہ انہوں نے رسول کو مکے سے نکالا, لہٰذا ان کے خلاف جنگ ہونی چاہیے. یہاں کہا گیا کہ منافقین کے خلاف بھی جنگ ہونی چاہیے, منافقین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے کفر کی باتیں بھی کہی اور رسول کو اذیت دینے اور ان کی جان کے دشمن بنے اور ان کو کسی کھڈ میں گرانے کے در پر رہے یا پیچھے سے حملہ کرنے کی انہوں نے ساری کوششیں کی. اور اس طرح سے اسلامک لیڈر کو, یعنی رسول کے وقت کے رسول کو اور پیارے نبی کو جو ہے قتل کرنے کی ان لوگوں نے سازش کی. یہی نہیں بلکہ تبوک کو جانے سے پہلے میدان کے قریب قریب میں ان لوگوں نے یہ تیاری کی کہ کل جنگ تبوک میں تم دیکھو گے کہ ان سورماؤں کو رسیوں سے باندھا جائے گا, اوپر سو سو کوڑے بھی برسیں گے. ساری جو باتیں کر رہے تھے اس میں ایک نے کہا کہ صاحب ہم یہ بھی کریں کہ جب ادھر مسلمانوں کو شکست نصیب ہو جائے فوراً ادھر مدینے کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول کے سر پر تاج رکھ دیا جائے اور مدینہ کا بادشاہ اور سردار بنا دیا جائے. تو قرآن کہتا ہے وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا, انہوں نے وہ ساری کوششیں کر لی آپ کو گرانے کی اور آپ کو نیچا کرنے کی, لیکن اس کے باوجود یہ کامیاب نہیں ہو سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا, یہ ہو گیا ان کا نواں جرم کہ آپ کے خلاف انہوں نے قتل کی سازش کی. اب اس کے بعد ان کا دسواں جرم بھی بتایا جا رہا ہے, وہ یہ کہ دیکھیے اللہ کے خلاف رسول کے خلاف ان کی جو جلن ہے کیا اس وجہ سے ہے کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ, کیا اللہ نے اور رسول نے ان کو غنی کر دیا اس وجہ سے یہ غصہ ہے؟ صاحب کہیں کے نہیں تھے, فقیر تھے, مدینہ ایک چھوٹا سا خریہ تھا, چھوٹی سی بستی تھی اور وہاں بہت زیادہ آمد و رفت نہیں تھی, مال تجارت بہت زیادہ نہیں آتا تھا. مکے میں البتہ مال تجارت آتا تھا شام سے, یمن سے, ہندوستان سے, لیکن مدینہ میں بہت زیادہ مال نہیں آتا تھا, مدینہ چھوٹا سا خریہ تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں آپ نے اسلامی مملکت قائم کی اور اسلام کا دارالسلطنت اور دارالقیام وہ کیپٹل سٹی جب بن گیا, تو اس وقت جب دیکھا گیا کہ مکے کے اور سارے عرب سے مختلف قبیلے آتے اور پھر تجارت کا مال آنے لگا اور مال غنیمت کے نتیجے میں جنگ بدر میں, جنگ احد میں, حنین میں, معطہ میں اور بہت سی جگہوں سے جنگ جیتنے کے بعد جو مال غنیمت آیا اس کے نتیجے میں مدینہ کے اندر خوشحالی بڑھ گئی, پراسپریٹی آ گئی. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا ان کمبختوں کا یہ غصہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فقیروں کو غنی کر دیا؟ کل تک یہ کچھ نہیں تھے لیکن آج ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور ثروت سے نواز دیا اور مال غنیمت سے بہت کچھ حصہ مل گیا, کیا اس وجہ سے مالدار بن جانے کی وجہ سے ان کی یہ ساری خباستیں ظاہر ہو رہی ہیں؟ پھر کہا گیا فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ, اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بھلائی ہے اور اگر یہ توبہ نہیں کرتے وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے فی الدنیا والآخرۃ, دنیا اور آخرت میں, وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, دنیا میں کہیں بھی ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی حمایتی ان کو نہیں ملیں گے. پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی بتائی کہ انسانی کمزوری ہے یہ, ہم میں بھی ہے یہ کمزوری, منافقین میں بھی یہ کمزوری تھی. وہ کمزوری یہ ہے کہ ان میں سے بعض منافقین یہ کہتے تھے کہ دیکھو صاحب ہم اس زمانے میں جبکہ جنگ کے لیے ابھارا جاتا تھا جنگ احزاب میں, جنگ حنین میں, کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو غنی کر دے، کچھ پیسے دے دے، ہمارا بزنس ٹھیک ہو جائے، ہمارے مسائل ذرا سنبھل جائیں، ابھی میں کچھ چکر میں پھنسا ہوا ہوں، وہ سیٹل ہو جائے، یہ سیٹل ہو جائے، یہاں سے اطمینان مل جائے، تب ذرا تھوڑا سا اطمینان ہو جائے گا تو میں ضرور اللہ کے دین کی راہ میں کام کروں گا، انسان یہ سوچتا ہے، لیکن زندگی بھر وہ جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، سوچتا ہے کہ صاحب اتنا پیسے والا ہو جاؤں گا، اتنا تھوڑا سا کما لوں گا، یہ مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ حل ہوا تو دوسرا مسئلہ سر اٹھاتا ہے، دوسرا مسئلہ سر ہوا تو تیسرا مسئلہ سر اٹھاتا ہے، تو کہیں بھی مسائل کی کمی نہیں ہوتی زندگی میں، اور انسان جو چاہتا ہے کہ صاحب اتنے پیسے میری ماہانہ آمدنی 4-5 ہزار روپے ہو جائے تو میں اکتفا کروں گا، لیکن دیکھا کہ جب 4-5 ہزار کی آمدنی ہوئی تو 10 ہزار کے اخراجات ہوئے، پھر سوچا کہ صاحب 10 ہزار کی آمدنی ہو جائے گی تب میں ذرا اطمینان کے ساتھ دین کی خدمت کروں گا، لیکن 10 ہزار کی آمدنی ہوگی تو 20 ہزار کے اخراجات ہونے لگے، یہ کہیں لمیٹیشن نہیں ہے، تو سوچتا ہے انسان کے صاحب مجھے یہ نصیب ہو جائے تو اس کے بعد میں اللہ کی دین کی خدمت کروں گا، منافقین بھی کہتے تھے کہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کچھ مال و دولت عطا کر دے تو اس کے بعد ہم صدقہ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں کام کرنے والے بنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کی تمنا کرتا، جب وہ مل جاتی ہے تو مزید کی تمنا کرتا، اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان کو جو ہے سونے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، مزید ایک اور پہاڑ کے لیے تمنا کرے گا، اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان کا پیٹ تو قبر کے مٹی ہی سے بھرا جا سکتا ہے ورنہ کسی اور چیز سے بھرا نہیں جا سکتا، تو منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ہم کو مالدار بنا دے گا تو ہم کام کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فلما آتاہم من فضلہ بقیلوا، اللہ نے فضل سے نوازا، ان کی مرادیں پوری کر دیں تو یہ منہ پھیر کر پلٹ گئے، یہ منہ پھیر کر چل دیے، اب جب اللہ کا رسول پکارتا ہے کہ انفاق کرو، اللہ کے راستے میں لگاؤ اپنا پیسے، تو یہ لوگ جو ہے کتراتے ہیں اور اپنا پیسے لگانے سے گریز کرتے ہیں، یہ ان کی تنگ ظرفی ہے، یہ ان کی تنگ دلی ہے، یہ ان کی کمی نگی ہے، قرآن کہتا ہے الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، نہیں اس کے بعد قرآن کہتا ہے فآقبہم نفاقا، بہت بری بات اور اتنی سخت بات ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نفاق کا مرض ایسے لگا دیا کہ اب زندگی بھر ان سے نفاق کا مرض چھوٹنے والا نہیں، اور صرف قیامت میں اللہ کے میدان میں جب جا کر پہنچیں گے تب ان کے دلوں کا حال معلوم ہوگا، اور یہ نفاق کا مرض اب ان سے چھوٹنے والا نہیں ہے، ایک جگہ امام باقلانی نے بڑی پیارے انداز میں اپنے دور کے اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، کسی کو گالی دیتے ہوئے، بہت پیاری گالی ہے اور وہ بہت بڑے انداز میں عالم ہیں اور علماء اپنے انداز سے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اور عالم دین کو انہوں نے وہاں اس میں کوسا تھا، اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بچائے، تجھے نفاق کا مرض تجھ سے اس طرح سے چمٹ گیا ہے جیسے قبر کا کیڑا مردے سے چمٹ جاتا ہے، کتنا پیارا جملہ انہوں نے لکھا کہ نفاق کا کیڑا تجھ سے ایسے چمٹ گیا ہے جیسے قبر کا کیڑا مردے سے چمٹ جاتا ہے، قرآن یہاں کہتا ہے فآقبہم نفاقاً فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق چپکا دیا اور چمٹ گیا ہے نفاق ان سے، اب یہ نفاق اور یہ انسپریبل ہیں، اب جدا نہیں کیے جا سکتے، بالکل مل گئے ہیں، اور کب تک الی یوم یلقونہ، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے اللہ تعالیٰ نے نفاق سے ان کی گہری دوستی پیدا کر دی، اب انہوں چونکہ انہوں نے اپنی کوششوں سے نفاق کو پالا، نفاق کو پروان چڑھایا، نفاق کو انہوں نے پانی دی، اس کی آبیاری کی، اپنے خون سے اپنی جگر سے انہوں نے نفاق کو پالا، پیار کیا، تو لہٰذا نفاقی کی زندگی انہیں نصیب ہو گئی، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو نفاق سے اب نہیں نکالنے والا ہے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم ان اللہ علام الغیب، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تنہائی کی بھی باتیں بھی جانتے ہیں اور کھلے اور چھپے جو کچھ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف یہ باتیں بناتے ہیں سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ایک اور ان کا دسواں جرم بلکہ گیارہواں جرم آخر جرم اس پورے سیریز میں یہاں گنوایا گیا الذین یلمزون المتوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ وہ ہے کہ جب مومنین لا کر انفاق کرتے تھے اس وقت مذاق اڑاتے تھے، جو لوگ خوب مال لا کر دیتے تھے ان کے بارے میں کہتے صاحب یہ ہے ریاکار، ریاکاری میں صرف نام لکھانے کے لیے کہ صاحب میں نے اتنا مال دیا، منافقین کہتے ہیں مخلص مسلمانوں کے خلاف جو مومن مخلص مومن زیادہ مال لا کر دیتا تھا اس کے خلاف کہتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، اور جو مومن کم مال لا کر دیتا تھا اس کے خلاف یہ مذاق کرتے تھے، میں نے جسے بتایا کہ ایک نے کہا کہ جب کھجور ایک مٹھی بھر کھجور ایک صحابی نے لا کر دیا تو منافقین میں سے ایک منافق نے کہا لو یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی جس سے اب روم کے قلعے فتح کیے جائیں گے، ایک نے کہا کہ لو بھائی یہ بھی آج اٹھا ہے کہ دنیا سے حاتم کا نام مٹا دے گا، ایسے ہی آج اس نے انفاق کیا ہے اور اتنی بڑی خیرات کری، یعنی چھوٹے کھجوروں کو جو لوگ صحابہ لا کر دیتے تھے اس کے خلاف طنز یہ کرتے تھے کہ صاحب لو آج یہ ایسے اٹھے انفاق کرنے کے لیے کہ دنیا سے حاتم تائی کا نام مٹ جائے گا، اب بڑے حاتم تائی صاحب یہ بن گئے، اس طرح کے مذاق اڑاتے تھے، روایتوں میں یہ سارے الفاظ ملتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ الذین یلمزون المتوعین جو اپنے دلچسپی سے لا کر اللہ کے رسول کے دربار میں جو انفاق کرتے تھے مومنین میں سے، ان کے خلاف انہوں نے باتیں بنائی اور انہوں نے مذاق اڑایا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سخر اللہ منہم، کہ ان کو مذاق اڑانے دیجئے، اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، ولہم عذاب عظیم. اس کے بعد اللہ کے رسول کو کہا گیا استغفر لہم اولا تستغفر لہم، ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، آپ ایک بار نہیں، ستر ستر مرتبہ بھی، ان تستغفر لہم سبعین مرہ، ستر ستر مرتبہ بھی آپ ان منافقین کے بارے میں اگر استغفار کریں اور توبہ کروائیں تو ہرگز اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ نام کے مومن تھے لیکن انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رہنمائی نہیں کرتا. یہ گویا کہ 10 رکوع یہاں پر ختم ہو گئے. اس کے بعد جو 2 رکوع میں باتیں آئی ہیں اس پر بھی میں سرسری طور پر گفتگو کر کے اپنی بات کو آج ختم کروں گا. اب اس کے بعد جو ہے کچھ منافقین کا تذکرہ اس طرح سے آتا ہے، یہاں تو ان کے 11 جرائم، کل 11 جرائم گئے کہ 22 جرائم آ گئے، ان جرائم کو ایک اور بار ہم کو انلسٹ کرنا چاہیے، کرنے کے بعد تنہائی میں ہمیں ٹک کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان امراض میں سے 2-4 امراض تو ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اگر اس لیے کہ منافق جو ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ ہم ہی جیسا مسلمان انسان ہوتا ہے اور ہم ہی جیسا اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور نفاق کا مرض قلب کے اندر کہیں نہ کہیں سے پلتا ہے، یہ انسانی مزاج کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اسے کرب کرنے کی ضرورت ہے. اور وہی لوگ کر سکتے ہیں نفاق کو کرب جو اپنے آپ پر نگاہ ڈالیں. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے جب نفاق کر گفتگو ہوتی ہے ہماری نگاہ جاتی ہے فلاں صاحب پر، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، ان پر ان کے ہاں یہ بیماری ہم دیکھتے ہیں، یہ ہیں یہ. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بیماریاں میرے اندر کہیں موجود تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو انہیں نکال کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو یہ گویا کہ 11 جمع 11 22 ان کے صفات گنوائے گئے. اب اس کے بعد جو ہے بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فریح المکلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکریہوا ان یجاہدوا، انہیں بہت سے منافقین جو پیچھے بیٹھنے والوں میں سے رہے ہیں اور اللہ اور اس کے راستے میں انہوں نے جہاد نہیں کی، انہوں نے بہت بڑا بہانہ پیش کیا کہ اللہ کے دین کی خدمت کیوں بھی نہیں نکلے، کہنے لگے بڑی سخت گرمی ہے، انہیں ایسے لگتا ہے کہ گویا یہ پیدا ہوئے ہی اے سی کے اندر اور زندگی بھر یہ اے سی کے اندر زندگی بسر کرتے رہے، اور گرمی دنیا کمانے کے لیے، کھجور کے باغات کو جانے کے لیے، کھجور توڑنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، یہ ساری چیزوں میں گرمی رکاوٹ نہیں بنی. گرمی رکاوٹ بنی تو جہاد کے نکلنے کے لیے گرمی رکاوٹ بنی. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ گرمی کا تم بہانہ بناتے ہو، تو ان سے پوچھو، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے. یہ جو گرمی کا بہانہ بناتے ہیں کہ صاحب مدینے سے نکل کر ہم تبو کیسے جائیں اور عین کھجور پکنے کا زمانہ ہے اور اتنی سخت گرمی کے اندر ہم نہیں چل سکتے، جھلس جائیں گے، جل جائیں گے اور جہاد کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں گے. خدا تعالیٰ پوچھتے پوچھو ان لوگوں سے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی کچھ انہوں نے اے سی اور ریفریجریشن تیار کر رکھا ہے، وہاں بھی انہوں نے اپنے لیے کچھ آرام نرم گرم بستر انہوں نے تیار کر رکھے نہیں، بلکہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے. قل نار اشد حرا، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، بہت تیز ہے، اس کے اندر تمازت، اس کی حرارت برداشت نہیں کر سکتا کوئی انسان. اور قرآن نے ایک جگہ کہا کہ جب آگ جلائے گی انسان کو اور اس کی کھال جلنے لگے گی تو ان کھالوں کو ادھیڑا جائے گا اور ایک نئی کھال عطا کی جائے گی. یہی وہ چیز ہے جس کو دیکھ کر ایک ڈرمیٹولوجسٹ، یہ جو جلد کے بارے میں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ڈرمیٹولوجسٹ کہتے ہیں. جاپان کے ایک ڈرمیٹولوجسٹ نے جب قرآن کی اس آیت کا مطالعہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگوں کو جلائے گا اور جب ان کی کھال جل جائے گی تو ان کھالوں کو ادھیڑا جائے گا اور ایک مزید ایک کھال عطا کی جائے گی، تب اسے اس بات کا ریئلائزیشن ہوا کہ صاحب جلنے کا جو مزہ ہے وہ چمڑے میں، اصل میں جلد میں ہے، کھال میں ہے. اگر کھال جل جائے تو گوشت کے اور ہڈی کے جلنے میں بہت زیادہ سختی نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ سینسری سیل، محسوس کرنے والے جو خلیے ہوتے ہیں، وہ خلیے اسی چمڑے کے اندر، اسی کھال کے اندر ہوتے ہیں. تو جب ایک مرتبہ یہ کھال جل جائے گی تو پھر گوشت کے اور ہڈی کے جلنے میں بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو مزید پھر سینسری سیل پیدا کرے گا، پھر ایک اور کھال پیدا کرے گا. تو جہنم کی آگ اور اس کی سختی کے بارے میں ان لوگوں نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے، اس کی گرمی اور اس کی سختی اتنی ہوگی کہ ایک مرتبہ جل جائیں گے، کھال ادھیڑی جائے گی، پھر مزید ایک اور مرتبہ کھال عطا کیا جائے گا. تو ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ انہوں نے بہانہ بنایا ہے، گرمی کا بہانہ بنایا ہے. یہ تن آسانی کی باتیں ہیں، یہ عافیت کوشی کی باتیں ہیں، اس سے نہ دنیا میں ان کا فائدہ ہونے والا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہونے والا ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہی گئی کہ اتنا سب کرنے کے باوجود بھی ان منافقین کے چہرے پر ہنسی، دیکھیے کہ ہنس رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قلیلوں ولیبکو کثیرا، ان سے کہو کہ اب ہنسنا بند کر دیں، تم نے اتنی برائیاں کی، اتنے گناہ کر لیے، اتنے جرائم تمہارے ہو گئے ہیں اور تمہارے دل کے اندر نفاق اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ اب تم کو ہنسی نہیں آنی چاہیے، تمہارے اندر اداسی پیدا ہو جانی چاہیے، تم رو زیادہ اور ہنسو کم، جزام بما کانوا یکسبون، تمہارے کمائی کا یہی تو بدلہ ہونا چاہیے، لیکن تم اتنے بدبخت ہو کہ گناہوں کے باوجود ہنسی تم میں زیادہ ہے اور تم روتے نہیں ہو، یہ رونا نہیں آتا۔ تو یہ شقی القلبی کی بھی علامت، شقی العینی کی بھی علامت، قلب بھی شقی اور سخت ہو چکا ہے، آنکھیں بھی سخت ہو چکی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہنسنے کی اب ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہیں رونا چاہیے۔ پین رجا کا اللہ الا طائف منہم فاستاذنوا کا للخروج، یہ آیت عین جو ہے میدان جہاد سے واپسی پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، یہ کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اب جب تم واپس پلٹو گے، ان کی تمنا تھی منافقین کی، یہ واپس نہیں پلٹیں گے، پس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، رومی فوجوں کے سامنے یہ پسپا ہو جائیں گے، ان لوگوں کی یہ تمنا تھی۔ سورہ فتح میں کہا گیا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ان لوگوں کی یہ تمنا تھی، دل کے اندر کھلبلی مچ رہی تھی کہ کاش مومن واپس پلٹ کرنا آتے، کاش مومن وہیں پس جاتے، ان کا معاملہ وہیں ختم ہو جاتا شام کی سرحد میں، اور پھر ہم یہاں پھر سکون کے ساتھ اپنی دنیا کی زندگی چین کی بسری بجا سکتے ہیں، ان کی یہ تمنا تھی۔ قرآن نے کہا کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول المومنون، رسول اور مومنین واپس پلٹ کرنا ہے، یہ تمہاری گمان، تمہارا گمان تھا اور تمہاری تمنائیں تھیں، تمہاری آرزوئیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی آرزوؤں کے بالخلاف اللہ تعالیٰ جب تمہیں واپس لوٹا اے، واپس تمہیں جب وہاں لوٹا ہے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اللہ تمہیں واپس مدینے میں لوٹا ہے، تو ان لوگوں سے کہہ دینا کہ آئندہ تم کبھی ہمارے ساتھ جہاد میں چل نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اور تم نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بیٹھے رہو گھروں میں۔ اور آگے ایک بات آئی ہے کہ عورتوں کی طرح بیٹھے رہو، اس لیے کہ عورت بننا تم نے پسند کیا۔ صاحب عورت کا کام ہے وہ گھر میں بیٹھے رہے، گھر کی حفاظت کرے، بچوں کی حفاظت کرے، مرد کا کام یہ ہے کہ وہ باہر جائے، سنگھرش کرے، محنت کرے، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اللہ کے دین کے لیے بھی، ہر کام کے لیے جان فشانی کرنا مرد کا کام ہوتا ہے۔ عورت کا کام یہ ہے کہ مرد جو کچھ کما کر لائے اور جو فتوحات حاصل کرے کسی بھی میدان میں، اس کی بنیاد پر عورت اپنے گھر کو چلائے، بچوں کو دیکھے، خاندان کا نظام چلائے۔ لیکن یہ مرد ہونے کے باوجود عورت بننا پسند کیا اور گھروں میں بیٹھے رہے، تو کہا کہ بیٹھے رہو، بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ، تم نے چونکہ پسند کیا ہے، چوڑیاں پہن کر بیٹھو، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے باہر نکلنا تمہارے لیے پسند نہیں ہے، اور گرمی بہت زیادہ محسوس کرتے ہو، تم زیادہ ہنستے ہو، رسول کے خلاف تم سازشیں کرتے ہو، تمہارے لیے بہتر ہے کہ بیٹھے رہو۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر قرآن بہت سخت اور آخری خطۂ تعلق کا اعلان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب ان کے نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیے۔ اللہ کے رسول کو حکم ہو گیا کہ آپ ان کے نماز جنازہ، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اور کسی جنازہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو واپس ہو جانا چاہیے۔ تو یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی جب عبداللہ بن ابی بن سلول جو سردار تھا منافقین کا، وہ مرا اس جنگ کی واپسی کے بعد کچھ دنوں میں مرا، تو اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا عبداللہ ہی تھا، اور وہ اچھے مسلمان تھے، مخلص مسلمان تھے، اور انہوں نے آ کر پیارے رسول کی دربار میں گزارش کی کہ اللہ کے رسول ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، آپ جنازے کی نماز پڑھائیے۔ پیارے رسول بڑی ہی رحمت اور رافت کے مجسم تھے، شفقت اور پیار کرتے تھے، چلے گئے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن حضرت عمر کو بالکل پسند نہیں تھا، اللہ کے رسول سے منع کیا انہوں نے، حضرت عمر نے منع کیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، نہیں پڑھانا چاہیے۔ عین جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اس منافق کے سردار کی جنازے کی نماز، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ ولا تسلوا علی احد منہم مات ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یہ منافق جب بھی مریں گے آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، ولا تقم علی قبرہ، اور ان کی قبر پر مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے آپ کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ گویا کہ سوسائٹی کے اندر ان کا بائیکاٹ کیا گیا کہ کہیں بھی مخلص اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جائے، کافروں کا سفر رویہ انہوں نے زندگی بھر اختیار کر رکھا، تو ان کی موت بھی کافروں کی سے ہونی چاہیے، ان کو عذاب جہنم بھی کافروں کے سا ہونے والا ہے، تو پھر آخر دفن ہی کے معاملے میں، نماز جنازہ ہی کے معاملے میں مسلمان، رسول، مولوی صاحب، امام صاحب یاد آئے کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہی ہے کیا کہ جب ان کی زندگی کافروں کے برابر تھی، ان کا مذاق کافروں کے برابر تھا، ان کو جہنمی میں کافروں کے ساتھ جلایا جائے گا، میدان حشر میں بھی ان کو کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جب سب کچھ کافروں کے ساتھ رویہ روا رکھا، تو آخر دفن کے لیے اور دعا ہی کے لیے کیا رسول ملے ان کے لیے، تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ نہیں، آپ ان کی قبر پر نہیں جا سکتے، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد آخری رکوع آج کے لیے جو ہم نے جو مرتب کیا تھا اس میں جلدی عرض کر دوں گا، وہی ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن اسپیشلائزڈ ایک کیٹیگری کا تذکرہ کیا گیا، وہ کیٹیگری ہے بدوی منافق کے. یہ شہری منافق تھے، سٹی کے منافق تھے، اور یہ شہری منافق اکثر بہت بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے پیسے والے تھے، اور ان کو اپنے مال کے گھاٹے کا ڈر تھا، اس لیے یہ منافقت کا رویہ اختیار کر رکھے ہوئے تھے. بدوی عرب، اجڑ، گوار، جو ولیجز کے منافق تھے، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں آئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہانہ بناتے ہیں، حقیقی معذرتیں نہیں ہیں ان کی. اور قرآن نے بتایا کہ حقیقی معذور لوگ کون ہیں. دیکھیں یہ جھوٹے لوگ جو معذرتیں پیش کرتے ہیں، ہم آ نہیں سکتے، ہمارے مسائل ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، گرمی ہیں، فلاں ہیں، قرآن نے کہا کہ ان کا بہانہ یہ بنانا بیکار ہے. البتہ جو لوگ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، مفلس ہیں، ان تین کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے معذور رکھا. کوئی ضعیف ہے، بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مفلس ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو. یہ نہیں کہ صاحب بیمار ہو گیا تو خوش ہو گیا، چلو اللہ کا فضل بیماری آ گئی، عین جہاد کے موقع پہ بیماری آ گئی، بچ گیا میں، ورنہ خام و خواہ مجھے جا کر اپنا وقت لگانا پڑتا تھا. یہ نفاق ہے پھر بھی بیماری کے ساتھ. مومن ایسا ہو کہ بیمار ہو گیا پھر محسوس کرے، اے پروردگار میں جنگ میں جانے کے لیے تیار تھا، میں جہاد کے لیے، دین کی خدمت کے لیے تیار تھا، ایسے موقع پہ یہ بیماری آ کر دبوچ لی مجھے، کمبخت بیماری. آدمی جو ہے اس طرح محسوس کرے تو گویا کہ وہ مخلص ہے. بیمار بھی ہو، ضعیف بھی ہو، مفلس بھی ہو، یہ تین کیٹیگری. اس کے ساتھ مخلص اگر ہوں گے تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بدوی منافق کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ آ کر آپ سے چھٹی مانگتے ہیں، لیکن انہیں چھٹی نہیں دی جانی چاہیے. یہ لوگ آ کر عذرات تراشتے ہیں، ان سے کہو کہ اب عذر نہیں بنانا چاہیے، تم جو ہے اپنا عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول بھی تمہارا عمل دیکھیں گے. یا تذیرون، گیارہویں پارے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، دس پارہ مکمل ہوا، گیارہواں پارہ یا تذیرون کا. یہ عذرات پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عذرات کو نہیں پیش کرے گا، کہو کہ تم عمل کر کے بتاؤ، ہم دیکھیں گے. اور تم جو ہے رسول کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہو، عمل کر کے بتاؤ تو تمہارا عمل ثابت کر دے گا کہ تم سچے مسلمان ہو. اور پھر جب تم سے انفاق کی بات کہی جاتی ہے، تم سمجھتے ہو زبردستی کی چھٹی ہے، مشکل سے تم بادل ناخواستہ انفاق کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے زبردستی کا مال لینے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی سے ان کے پاس سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے جہاد کے لیے. ایسے انفاق سے اللہ تعالیٰ بری اس ذمہ ہے. یہ گردش زمانے کے انتظار میں ہے کہ کہیں مسلمان پھنسے اور جو ہے ان کو ہلاکت ہو. وہی باتیں جو پچھلے آ گئی ہیں بدوی منافق کے لیے پھر سے ایک اور بار ڈسکس کیا گیا. تو یہ گردش زمانے کے انتظار میں ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو وہ غالب کرے گا اور کس کو وہ پسپا کرے گا. اور پھر مومن کی صفات بتائے گی کہ مومنین کا رویہ ان کے اختیار کرنے کے لیے کہیے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھتے ہیں، اور جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے تو دوڑتے ہیں. اور پھر کہا کہ یہ انفاق کرتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. انہیں مومن جو خرچ کرتا ہے اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو جائے، دوسری وجہ ہے کہ ہمارا رسول، ہمارا امیر، ہمارا ذمہ دار، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، نیک لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں. چونکہ ہم نیک کام کے لیے ہم اپنا پیسے لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں. تو مومنین کے بارے میں کہا گیا
اور بدلی منافق کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو تم مومنوں کا سر یہ اختیار کرو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ایسا خرچ کرو کہ رسول تمہیں دعائیں دینے لگے.